ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ كما هو أهل. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. شمل کے دعا امام زمان. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلاة عليكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. مسلسل دعوت جذبہ حسینی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے امام حسین کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہا اور آخری زمانے میں یہ فرش عزا ہے جو لوگوں کو مؤمن بنائے گا جو زاہد بنائے گا جو عابد بنائے گا جو لوگوں کو حق و باطل کی پہچان کروائے گا. اور کیوں امام حسین سے جڑنا ضروری ہے؟ کیونکہ ابا عبداللہ ولی اللہ ہے. ظاہر اللہ کو پتا تھا کہ غیبت کبرا کے بعد لوگوں کے لیے کوئی وسیلہ یہ ہدایت بنانا ہے. دیکھیے مجلس عزا یا ایام عزا ایک طرح کی مشینری ہے. اب ظاہر اگر 10 دن مجلس کروانی ہے امام حسین کے لیے تو 10 دن آپ کو کسی خطیب کی ضرورت ہے. اب خطیب کی ضرورت ہے تو جو نوجوان بزنس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو کسی چیز کے سیل کرنے کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سیل اینڈ ڈیمانڈ. پوری دنیا میں بزنس اسی پہ چلتا ہے. اگر مارکیٹ میں صابن ہے تو اس کا مطلب اس کی ڈیمانڈ ہے. اگر ٹوتھ برش ہے تو اس کا مطلب اس کی ڈیمانڈ ہے. کپڑا ہے تو اس کا مطلب اس کی ڈیمانڈ ہے. اب کربلا جاتے ہیں تو وہاں کفن ہوتے ہیں تو انسان نے مرنا ہے تو کفن کی بھی کیا ہے ڈیمانڈ ہے. شیعہ علاقوں میں جاؤ گے وہاں پہ سجدگاہ ہوتی ہے. اب کسی وہابی کے علاقے میں سجدگاہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں, نہ کوئی وہاں دکان لگائے گا کیونکہ وہابی سجدگاہ رکھتا نہیں ہے, لہٰذا اس کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. تو محرم آتا ہے کئی آپ کے اہل سنت بھی وہ چیزیں بناتے ہیں جو شیعوں کو چاہیے کیونکہ وہ ڈیمانڈ ہے, یہ اصول ہے. تو جب فرش عزا بچھا, ممبر لگا تو خطیب کی کیا بنی؟ ڈیمانڈ بنی کہ بھائی کوئی تو آئے جو ہمیں امام حسین کے بارے میں بتائے. جب خطیب کی ڈیمانڈ بنی تو کچھ لوگوں نے خطیب بننا شروع کر دیا. اب خطیب آئے گا, ایک گھنٹہ آپ سے بات کرے گا, اب کس کی ڈیمانڈ بڑھی؟ علم کی ڈیمانڈ بڑھی. اب لوگوں کو کیا بتائے؟ تو وہ مجبور ہے کہ اصول کافی پڑھے, وہ مجبور ہے کہ قرآن پڑھے, وہ مجبور ہے تاریخ انبیاء پڑھے, وہ مجبور ہے کہ ان کتابوں کو چانے. ہماری بھی کیفیت یہی ہے کہ اکثر کم و بیش جو خطبہ ہوتے ہیں پورا سال نہیں پڑھتے. محرم آتا ہے پڑھائی ان کی کیا ہے؟ مجبوری ہے, کیونکہ بھائی لوگ بلا رہے ہیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتانا ہے. تو یہ سسٹم جب بنا تو خطیب بنا, خطیب بنا تو اس کو علم حاصل کرنا پڑھا. علم کہاں سے حاصل کرے گا؟ کتابوں سے حاصل کرے گا. تو پھر ڈیمانڈ بڑھی کچھ رائٹرز کی, کچھ مؤلفین کی, کچھ لکھنے والوں کی. تو اس طرح سے ایک پورا سسٹم بنا, پھر حوزہ بنا, پھر علماء بنا. اب ظاہر حوزہ بنا تو پھر اس کی ضروریات ہیں, پھر ایک پورا سسٹم میں خمس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیا. تو یہ جو پورا چرخہ جو چل رہا ہے یہ ابا عبداللہ الحسین کی برکت میں چل رہا ہے. اگر امام حسین نہ ہوتے نہ کوئی خطیب ہوتا, نہ کوئی حوزہ ہوتا, نہ کوئی کتابیں ہوتی, نہ معارف اہل بیت بیان ہوتے. تو آخری زمانے میں کیونکہ نبی ہمارے سامنے نہیں ہے, امام ہمارے سامنے نہیں ہے, تو مجلس امام حسین وہی کام انجام دیتی ہے جو امام کا کام ہے, جو نبی کا کام ہے, وہی معارف آپ تک پہنچائے جاتے ہیں. اب لوگ کیونکہ سلسلے سے جڑیں تو خدا نے اعجاز الہی سے ذکر امام حسین اور ذات ابا عبداللہ میں ایک خصوصی جاذبیت رکھی کہ لوگ جذب ہوتے ہیں ابا عبداللہ الحسین کی طرف. علماء تقسیم بندی کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں 3 طرح کے قطرے ہیں. ایک جوہر کا قطرہ, سیاہی کا قطرہ, جس سے کتابیں لکھی جاتی ہیں. یہ کافروں کے پاس بھی ہے, ہندوؤں کے پاس بھی ہے, مسلمانوں کے سارے فرقوں کے پاس سب کتابیں لکھتے ہیں, اپنے بڑوں کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں. فرمایا دوسرا قطرہ ہے خون کا قطرہ. کئی لوگ ہیں جو اپنے ملک کے لیے, اپنے مکتب کے لیے, اپنے عقائد کے لیے, اپنی جد و جہد کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. صرف یہ تو نہیں کہ شیعہ جان قربان کرتا ہے, ہندوؤں میں بھی ہیں. ہر مکاتب فکر میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں خون بہتا ہے. دوسرا قطرہ ہے خون کا قطرہ. کہ یہ 2 قطرے سب کے پاس ہیں. جوہر کا قطرہ بھی سب کے پاس ہے, خون کا قطرہ بھی سب کے پاس ہے. لیکن ایک تیسرا قطرہ ہے جو خدا نے صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیا ہے, وہ ہے غم حسین کا قطرہ. اس قطرے میں جو خدا نے برکت رکھی ہے یہ سارے قطروں پہ کیا ہے؟ بھاری ہے. کیونکہ یہ قطرہ انسان کو حق شناس بناتا ہے, کیونکہ یہ قطرہ بتاتا ہے کہ حق و باطل کیا ہے، یہ مظلوم پہ رونا سکھاتا ہے اور ظالم سے دشمنی کرنا بتاتا ہے، یہ آپ کے دلوں کے اندر ایک تقسیم بندی ڈال دیتا ہے کہ یہ ظالم ہے یہ مظلوم ہے۔ تو یہ وہ برکت تھی، یہ وہ نعمت تھی جو خدا نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کو عطا کی۔ تبھی فرمایا کہ ولایت اس لیے ضروری تھی، میں نے حضرت آدم اور مختلف واقعات کل آپ کی خدمت میں رکھے، کہ شیطان اگر آدم کو نہ مانے عبادتیں ضائع ہیں، کیونکہ آدم کی اہمیت اسی لیے کیونکہ آدم ولی اللہ ہے، اللہ کہتا اگر میرا فیض چاہتے ہو تو میرے ولی کو ماننا بہت ضروری ہے۔ ہر زمانے میں جب تک آپ اس نبی کو نہیں مانو گے، ولی کو نہیں مانو گے، یہودی کتنی بھی عبادتیں کر لیں لیکن اگر عیسیٰ کو نہ مانا ساری عبادتیں ضائع ہیں، مسیحی جتنی بھی عبادتیں کر لیں لیکن محمد کو نہیں مانا ساری عبادتیں ضائع ہیں، کوئی محمد کو مانے پر علی کو نہ مانے جتنی بھی عبادتیں کرے گا ساری عبادتیں ضائع ہے۔ فرمایا اگر کوئی آمدن، شیطان کی طرح آمدن، جانتے ہوئے امیر المؤمنین کی فضیلت کو جانے لیکن پھر بھی انکار کرے، اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ خدا قرآن بتاتا ہے۔ اگر ولی کی فضیلت تمہارے سامنے ظاہر ہو گئی، اگر تو نہیں مانتا، اب آپ کہیں گے مولانا اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنی عبادتیں، اتنے قرآن کے ختمے سارے ضائع، اس کو آسان سی مثال دے کے آپ کو پڑھاؤں سمجھاؤں گا۔ دیکھو آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں پر پیش امام یزید ہو، ہاں یزید آگے کھڑا ہو، امام جماعت، ہاں یا یزید کے آبا و اجداد کھڑے ہوں اور آپ یزید کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی خلوص والی نماز پڑھ رہے ہو، کہ نماز قبول ہے؟ ہاں یزید خطبہ دے اور یزید کی مجلس میں بیٹھو، بھلے اللہ کی باتیں کرے لیکن ہے یزید، کیا آپ کی مجلس قبول ہے؟ نہیں ہے قبول۔ تبھی شرط ہے نمازیوں کے لیے، نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن دیکھو پیش امام عادل ہونا چاہیے، اگر پیش امام ہی عادل نہیں ہے، اب یہ لاکھوں نمازیں پڑھیں لیکن سامنے آپ نے جس کو کھڑا کیا ہے وہ بندہ ہی اچھا نہیں ہے، تو آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ عبادت وہی قبول ہے جس میں تعظیم کی جائے ولی خدا کی۔ شیطان نے کہا پروردگارا ایسی عبادت کروں گا جیسی عبادت کسی نے کی ہو، اللہ نے کہا مجھے تیری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس وہ سجدہ چاہیے جو تعظیمن میرے ولی کو کرنا پڑے گا۔ یوسف کے بھائیوں نے کس کا انکار کیا؟ یوسف کا انکار کیا نا، ولی اللہ تھے، اللہ کے ولی کو کنویں میں پھینک دیا، اللہ نے توبہ تب قبول کی یوسف کے بھائیوں کو، فرمایا جب یوسف کو کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ اولاد یعقوب خدا کو مانتی تھی، موحد تھے، نبی اللہ کے بیٹے تھے، لیکن فرمایا یوسف میرا ولی ہے، ولی روح زمین ہے، نبی اللہ ہے، جب تک میرے اس نبی کو سجدہ نہیں کرو گے، اس کے سامنے خضوع نہیں کرو گے، اس کے سامنے خود کو ذلیل نہیں کرو گے، اس کی عظمت کو سلام نہیں کرو گے، تب تک میں خدا بھی تمہاری توبہ کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ قرآن ہے، کبھی یوسف کو سجدہ، کبھی آدم کو سجدہ، خدا بتانا چاہتا ہے کہ مجھے تو مانتے ہو لیکن میرے ساتھ ساتھ میرے ولی کو ماننا بہت ضروری ہے۔ اب احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں دے دو، پورا سال حج کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، رسول خدا کی حدیث ہے، اے علی اگر تیری محبت دل میں نہیں ہے تو ساری عبادتیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ ہاں یہ مقام ولی تھا کہ اہل ولایت بنو، جب تک اہل ولایت نہیں تو نہ نمازوں کا فائدہ ہے نہ عبادتوں کا فائدہ ہے۔ لیکن ایک اور دریجہ، ایک اور نقطہ جس کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، فرما اب اہل ولایت بن گئے، اب یہ عقیدہ رکھا کرو، کیونکہ جو صفات پروردگار عالم کے پاس ہیں، خدا کے دربار میں کسی چیز کی کمی ہے نہیں ہے، جب ان کے پاس بھی آتے ہو تو کبھی بھی کم پہ راضی نہ ہوا کرو۔ قرآن ہے نا کہ ان الانسان حلوا، انسان کی فطرت میں ہرس ہے۔ ہرس کیا ہے؟ کہ ہم کہیں پہ مجلس پڑھنے جاتے تھے تو پہلے مثلا 500 لوگ آئے بانیان مجلس خوش، پھر مثلا 700 لوگ آئے بانیان مجلس خوش، پھر مثلا 800 لوگ ہوئے بانیان مجلس خوش، تو ایک دن مثلا 800 سے 600 ہو گئے، تو کہا مولانا آج مجمع مثلا کم تھا، میں نے کہا پہلے تم 500 پہ راضی تھے اب 100 کم ہوا تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ان الانسان حلوا، انسان کو جتنا ملے وہ کہتا ہے اس سے بھی مجھے زیادہ ملے. پہلے دو مولانا دعا کریے 50,000 سیلری ہے بڑھ جائے 1,00,000 ہو گئی, پھر اگلے مولانا تھوڑی اور بڑھ جائے 1,50,000. بھائی یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. آج بولیں 1,00,000 ہو جائے تو شاید اس کی آنکھیں پھٹ جائیں, لیکن جس دن 1,00,000 ہوگی اس دن پھر 1,50,000 کی ڈیمانڈ کرے گا. فطرت انسان حلو ہے. اب معصوم فرماتے ہیں ہمارا جو مؤمن ہمارا چاہنے والا ہے وہ دنیا کے لیے حلو نہیں ہوتا, وہ آخرت کے لیے ہوتا ہے. حرص آخرت ہوتا ہے. جس طرح پیسے کی لالچ ہوتی ہے, نہیں 1,000 نہیں بلکہ 1,500 کر دیں, 4,000 کر دیں, 5,000 کر دیں, اس طرح جب یہ عبادت خدا کرتا ہے یا کار خیر کرتا ہے یا نیکی کا کام کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا بس ہے, کہتا میں اور نیکی کروں تاکہ خدا مجھے قیامت میں بڑھا بڑھا کر عطا کرے. فرمایا یہ حریص للآخرہ ہوتا ہے, آخرت کے لیے کیا ہوتا ہے, حریص ہوتا ہے. مانگا کرو اللہ سے یا اہل بیت کے پاس جاؤ. ایک تو معصومین کی رسم ہے, فرمایا جب دعا کرو اپنے لیے نہ کیا کرو. مولا کے ایک چاہنے والا تھا, صحابی تھا, کوئی شخص کہتا میں نے دیکھا میدان عرفات میں 1.5 گھنٹہ سجدے میں سر رکھ کے دعا 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 روئے جا رہا ہے, روئے جا رہا ہے. 1.5 گھنٹے کے بعد میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا ماشاءاللہ آج آپ کی دعا کی کیفیت بڑی اچھی تھی, آپ نے گریہ کیا, ایک آپ کا قلب گویا حاضر تھا اللہ کی دربار میں. اس نے کہا تجھے پتا ہے میں نے ایک دعا بھی اپنے لیے نہیں کی, ساری مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, سب کے لیے کی. ایک بھی اپنے لیے نہیں کی. کہا نہیں. کہا اپنے لیے کیوں نہیں کی؟ کہا کیونکہ میرے مولا کا قول ہے کہ اگر کوئی کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے خدا 1,00,000 گنا جو اسے دیتا ہے اس سے بڑھا کے تجھے عطا کرے گا. کہ اپنے لیے دعا کروں گا مجھے پتا نہیں قبول ہو نہ ہو, مصلحت ہو نہ ہو, لیکن جب اس کے لیے کروں گا تو ریٹرن میں خدا 1,00,000 مجھے ہی توتا کرے گا. تبھی آپ دعا کرتے اللہم اکسو کل عریان, سب کے لیے دعا کر رہے ہو نا. آغا حسن زاد عاملی فرماتے میں نے کتاب لکھی, آغا طباطبائی کو دی, قبلہ ذرا کتاب کو پڑھیں, کوئی غلطی ولتی ہو تو بتائیں. کہ کچھ دنوں کے بعد گیا کہ کتاب میں نے پڑھ لی, بڑی اچھی کتاب لکھی ہے, لیکن کہ حسن زاد عاملی اس کتاب کے مقدمے میں تو نے اپنے لیے دعا کی ہے, مومنوں کے لیے دعا کیوں نہیں کروائی. اس قدر ظرافت رکھتے تھے کہ ایک تو مومن جب دعا کرے صرف اپنے لیے نہ کرے, سب کے لیے دعا کرو. تو جس کے لیے جو مانگ رہے ہو وہ خدا تجھے بھی کیا کرتا ہے, عطا کرتا ہے. یہ رسم تھی معصومین کی. جناب سیدہ کے لیے منقول ہے اس زخمی پہلو کے ساتھ, بی بی کس کے لیے دعا کر رہی تھی, مدینے والوں کے لیے دعا کر رہی تھی. امام حسین کس کے لیے دعا کر رہے ہیں, مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. کیونکہ جو آپ ان کے لیے مانگ رہے ہو وہ آٹومیٹیکلی خدا کسے عطا کرتا ہے, آپ کو بھی عطا کر دیتا ہے. دوسروں کے لیے مانگنے کا مطلب یہ کم نہیں ہے, یہ بہت زیادہ ہے. اس کے بدلے میں جو خدا دے گا وہ اتنا ہے کہ آپ کے تصور سے بھی بہت زیادہ ہے. رسول خدا مدینے میں تھے اور ایک چرواہا یا کوئی بادیہ نشین عرب آ کر رسول اللہ کو سلام کیا, فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا؟ نبی نے فرمایا نہیں, یاد نہیں آ رہا. کہ آپ جب طائف آئے تھے, جب کفار آپ کا پیچھا کر رہے تھے, تو ان دنوں میں جب آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا, یا رسول اللہ میں نے آپ کی خدمت کی تھی, میں نے آپ کو بنا دی تھی. تو نبی نے فرمایا تو نے احسان کیا ہے مصطفیٰ پہ, اب جو چاہو میں محمد تجھے عطا کروں. ہاں کیا چاہیے تجھے بولو. تو تھوڑی دیر اس نے سوچا کہ عرصہ کتنا اچھا ہوگا مجھے 200 بکریاں مل جائیں. 200 بڑی تعداد تھی. نبی خدا نے کہا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں. کچھ گھڑیاں اسے اس کو بولا اور اس کو 200 بکریاں دیں اور یہ لے کر چلا گیا خوش ہو کے. رسول خدا نے اپنے صحابیوں کو دیکھا, فرمایا کتنا کم مانگا اس نے مصطفیٰ سے. کم ہمت تھا. میں نے کہا آج مصطفیٰ سے مانگو جو تو چاہیے, فرمایا کتنا کم ہمت تھا, اس کی ہمت اتنی کم تھی, اس نے صرف مصطفیٰ سے کیا مانگا 200. کہا کاش اس کی ہمت بنی اسرائیل کی اس بڑیا کی طرح ہوتی. سب نے کہا یا رسول اللہ کون سی بڑیا؟ فرمایا اللہ کے نبی کے کوئی کام پیش آیا اور خدا سے درخواست کی اس کام کے لیے, پتہ مانگا تھا حضرت موسیٰ نے کسی کا، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اگر پتہ چاہیے فلاں بستی میں جاؤ اور وہ جو بوڑھی خاتون ہے وہ تجھے اس کا پتہ دے گی۔ موسیٰ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ حضرت یوسف کی قبر ڈھونڈ رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ یوسف کی جسد کو وہاں سے اٹھا کے فلسطین کی طرف منتقل کر دو، موسیٰ جب جا ہی رہے ہو تو میرے نبی کو وہاں سے وہاں لے کر جب۔ اب خدا خود بھی پتہ بتا سکتا ہے، لیکن خدا موسیٰ کو اس بڑھیا کی طرف بھیج رہا ہے تاکہ کچھ موسیٰ کو بتایا جائے اور کچھ آپ لوگ بھی چیزیں سیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ پتہ پوچھتے پوچھتے اس بوڑھی خاتون کے پاس پہنچے، 90 سال 95 سال کی بوڑھی، کہا کہ میں موسیٰ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اور آپ اتنی عمر رسیدہ ہیں، لہذا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ نبی اللہ، پتا تو بتاؤں گی لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ میں جو مانگ رہی ہوں مجھے چاہیے۔ کہتے حضرت موسیٰ تھوڑا سوچنے لگے، فوراً حضرت جبرائیل نازل ہوئے کہ موسیٰ سوچ کیوں رہے ہو، دینا تو میں نے ہے، تمہاری جیب سے تو کچھ نہیں جا رہا، سوچ میں کیوں پڑ گئے ہو، بولو اس بوڑھی خاتون کو جو چاہیے میرا رب تجھے کیا کرے گا، عطا کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جو چاہیے ہم تجھے عطا کریں گے۔ کہ موسیٰ بس اتنا چاہیے جنت میں جہاں آپ کا گھر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا گھر چاہیے۔ بوڑھی تھی پر ہمت والی تھی، ہوتی کوئی اور دنیا دار ہوتی تو کہتے کوئی ایسا شربت پلاؤ موسیٰ میں جوان ہو جاؤں، پھر سے حسین ہو جاؤں، لیکن اس نے وہ حسن مانگا جس حسن کو کبھی فنا نہیں ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ سے کیا مانگی؟ جنت مانگی۔ یہ مومن کی نشانی ہے، ایک تو خدا شناس بن جاتا ہے، معصوم شناس بن جاتا ہے، اور پھر جب معصومین کے در پہ جاتا ہے فنا کا سوال نہیں کرتا، بقا کا سوال کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سینکڑوں روایتیں اور حدیثیں ہیں جس میں آپ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو اس ممبروں سے سنتے ہیں، کتنے گنہگاروں کو امید دیتے ہیں، بارہا میرے منہ سے سن چکے کہ اگر چاہے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں، ایک اشک ابا عبداللہ الحسین اس گناہ کو معاف کروا دیتا ہے۔ کیا ولایت امیر المؤمنین انسان کو جہنم سے بچا دیتی ہے۔ اب کبھی کبھی اس ذکر ولایت میں اور جاذبے میں اور معارف اہل بیت میں انسان غلو کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی بھی سینکڑوں روایات ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ کی رحمت کو اتنا سنے اتنا سنے اتنا سنے اور پھر کہے کہ بھائی جو میرے من میں آئے میں کر لوں، اللہ تو کیا ہے رحیم۔ اور یہ دو طرفہ رابطہ ہے، خدا کا بندوں کے ساتھ رأفت و رحمت و دوستی کا رابطہ ہے، مد مقابل خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے ساتھ کیا کرے، دشمنی نہ کرے، میرے ساتھ دوستی کرے۔ جب امام حسین آپ کی نسلوں کی خاطر مدینے سے نکل کر کربلا جا رہے ہیں تو مد مقابل میں نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، یہ نہیں کہ وہاں سے رحمت و رحمت و رحمت و وفا اور وفا ہو اور یہاں سے جفا 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 ہو، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ اس دائرہ ولایت میں بھی کس کا شکار ہوئے؟ غلو کا شکار ہوئے۔ کئی ایسے راوی، کئی ایسی شخصیات جن پر معصومین نے لعن کیا ہے، ان پہ لعنت بھیجی ہے، کئی تاریخ میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں، کچھ نام میں نے یہاں پہ لکھے تھے جن کو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے ابو الخطاب ایک شخص ہے، اس نے کچھ ایسے اشعار لکھے، کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک شعر شاعر حاجب جن سے معصومین نے اظہار بیزاری کیا، فرمایا کبھی بھی اس ولایت کے اندر لوگوں کے لیے مغالطہ پیدا نہ کیا کرو، تبشیر بھی ہے ساتھ میں انذار بھی۔ مثلا یہ شاعر تھا، اس نے شعر لکھا کہ اگر معاملے یہ حشر با علی است، اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے تو پھر جو من میں آئے کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر اہل ولایت اب نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ عبادت کی ضرورت ہے، اب جو من میں آئے کرو، جب معاملہ حشر علی کے ساتھ ہے تو علی قسم النار والجنہ ہے، تو لہذا جو بھی ہوگا وہی دیکھا جائے گا۔ ہم تو امیر المومنین کے دامن کو پکڑ لیں گے. اس شاعر کہتا میں نے شعر لکھا کہ اگر معاملے حشر بالیس بس ہر چخواہت جو دل میں آئے وہ کرو. کہتے رات کو سویا خواب کے عالم میں امیر المومنین کو غضبناک ہوتے ہوئے دیکھا. کہ اتنے غضبناک ہوئے امیر المومنین مجھ پہ کہ تم یہ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہو کہ اگر معاملے حشر بالیس پھر جو بھی من میں آئے کرو. امام نے کہا اس طرح کہو کہ اگر معاملے حشر بالیس اگر حشر کا معاملہ علی کے ہاتھ میں ہے تو رخ علی سے شرم کرو اور کم گناہ کرو, کیونکہ تم نے کس کا سامنا کرنا ہے؟ امیر المومنین کا سامنا کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ بولو حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے لہذا میرے من میں جو آئے گا میں کروں گا. فرما اگر وہ رافت اور رحمت کا معاملہ تمہارے ساتھ رکھ رہے ہیں لہذا تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ آل رسول کا خیال کرنا چاہیے. کئی لوگ ایسے تھے, ایک دائر تھا امام رضا کا, مولا کی زیارت کو گیا, واپس تہران گیا تو کسی عالم نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے تم نے امام رضا کو تین تماچے مارے ہیں. کہا وائے ہو میرے اوپر, میں نے کہا میں خواب دیکھا ہے اور رسمن دیکھ رہا ہوں مولا رضا کے آئے, مولا رضا کرسی پہ بیٹھے اور امام رضا کو تو نے تین تماچے مارے. یہ زار و قطار رونے لگا, کہا میں نے غلطی کی تھی. کہا کیا؟ پچھلے زمانے میں جو امام رضا کی زری ہوتی تھی وہ خواتین اور مرد اوپن ہوتے تھے, طواف کرتے تھے, پورا راستہ بند نہیں ہوتا تھا شاہ ایران کے زمانے. کہتے ہاں میں جب طواف کر رہا تھا میری نگاہ کسی خاتون کے ہاتھ پہ پڑ گئی جس نے ذریعہ مولا کو پکڑا ہوا تھا, شیطان نے وسوسہ کیا, میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. وہ بیچاری نے ہاتھ پیچھے ہٹایا, دوسری طرف گئی, پھر میں نے ہاتھ رکھا, پھر تیسری طرف گئی, پھر میں نے ہاتھ رکھا. پھر اس نے مجھے ڈانٹا تجھے شرم نہیں آتی کہ حرم امام رضا ہے اور یہاں بھی گناہ کر رہے ہو؟ کہ اسی طرح تم نے خواب دیکھا کہ میں نے تین مرتبہ امام رضا کو تماچا مارا ہے. تو یہ معصومین بتانا چاہتے ہیں کہ مومن اگر ہمارا چاہنے والا ہے جب تو گناہ کرتا ہے تو کسے تکلیف دیتا ہے؟ اپنے امام کو تکلیف دیتا ہے, اپنے امام زمانہ کو تکلیف دیتا ہے. تو ولایت تجھے امید دیتی ہے کہ ہاں ہمارے چاہنے والے ہو, تمہارے دل میں نور ہے, نور ولایت ہے. اگر سچے دل سے اہل بیت کے دربار میں آؤ, اگر توبہ کرو گے خدا تمہاری توبہ کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. بعض اوقات ہم اپنی چھوٹی غلطی کو چھوٹا سمجھتے ہیں پر اللہ کی دربار میں بہت بڑی ہوتی ہے. بعض اوقات اپنی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی دربار میں بہت. نبی کا ایک صحابی نماز جماعت پڑھنے کا بڑا شوق تھا, دوڑا دوڑا آیا بےچارا اپنے کام وام نپٹا کے میں مسجد پہنچوں اور رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھوں. کہتے جب دوڑا دوڑا وہاں پہنچا تو دیکھا لوگ مسجد سے نکل رہے تھے اور نماز جماعت ختم ہو چکی تھی. اس نے ایک آہ حسرت بھری, کیا کاش میں جماعت میں شریک ہوتا, ثواب میں نے چھوٹ گیا مجھ سے. کہتے دوسرا نبی کا پیارا صحابی نکل رہا تھا, جب دیکھا کہ بھائی اتنی آہ حسرت کیوں بھر رہے ہو؟ کہ نماز مس ہو گئی مجھ سے. اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں, جو میں نے نماز پڑھی ہے وہ ثواب تجھے دیتا ہوں اور یہ جو تو نے آہ حسرت بھری ہے یہ مجھے دو. اس نے کہا جماعت کا اتنا ثواب ہاں مجھے دو. انہوں نے لین دین کی, یہ خوش ہو کے گھر گیا. رات کو کہتا ہے عالم خواب میں میں نے دیکھا خدا نے مجھے اس آہ حسرت کا ثواب بھی دکھایا اور نماز جماعت کا ثواب بھی دکھایا. اس ایک آہ کا ثواب سو گنا زیادہ تھا جماعت کے ثواب کے برابر. ہاں کبھی کبھی چھوٹی چیز آپ کی بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے. یہ عجیب ہے, بعض اوقات سنتے ہوئے تعجب لگتا ہے. کہتے ہیں پانچ چھ دن رسول خدا پہ وحی نہیں آ رہی, رسول خدا بھی پریشان, پروردگارا وحی, رابطہ زمین اور آسمان گویا منقطع, اصحاب پریشان, یا رسول اللہ وحی کیوں نہیں آ رہی؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کچھ افراد ہیں آپ کے ارد گرد جو اپنے ناخن نہیں کاٹ رہے, جو صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے, لہذا خدا نے وحی کو کیا کر دیا ہے؟ منقطع کر دیا ہے. کبھی کبھی ایک چھوٹی چیز اتنی قابل اہمیت ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. رسول خدا اپنے کھانے پہ اتنا خرچہ نہیں کرتے تھے جتنا عطر پہ خرچہ کرتے تھے. کہ ہفتے میں اگر کھانے کا بل 2000 آتا تھا تو رسول خدا جو مشک لیتے تھے, جو عطر لیتے تھے, اس کا خرچہ مثلا 3000 ہوتا تھا, 4000 ہوتا تھا. جو چیزیں ہمارے لیے بے معنی ہیں وہ ان کے لیے بڑی بامعنی ہیں. ایک خاتون کے طلاق کا مسئلہ کسی ہمارے استاد کے پاس آیا, انہوں نے خلا لی اپنے شوہر سے, 15 سال کی شادی, 2 بچے. تو کہا کہ جناب آپ کیوں الگ ہو رہی ہیں؟ 15 سال اس کو سمجھا کر تھک گئی ہوں, اور میرے وجود میں اب اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ بھائی اس نے کیا کیا ہے کہ مولانا برش تک نہیں کرتا, اس کے منہ سے بدبو آتی ہے, اس کے بدن سے بدبو آتی ہے. اس کے بولا ہے بھائی کوئی بیماری ہے, جا ڈاکٹر کے پاس علاج کرا, پیسے نہیں ہیں, ہم پیسے دیتے ہیں, لیکن اتنا لاپرواہ ہے علاج نہیں کرتا. کسی شادی پہ جانا ہو, انسان 100 قسم کے سنگھار, 100 قسم کی خوشبوئیں, 100 قسم کی تیاری, لیکن بندہ گھر میں بیٹھا رہے اور ان چیزوں کا خیال نہ کرے. ہمارے لیے چیزیں بڑی معمولی ہیں, لیکن اللہ کی دربار میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کبھی بڑی حامل حیثیت ہوتی ہیں. آغائے حسن زاد عاملی شاگرد ہیں آغائے طباطبائی کے, صاحب کتاب المیزان. ان کی عادت تھی جب گرمیوں کا موسم آتا تھا تو یہ آمل جاتے تھے, آمل کے تھے, آمل شمال کی طرف ہے, سرسبز علاقہ ہے, پھر سارے شاگرد بھی آمل چلے جاتے تھے. تو آمل میں دوپہر کو یہ لوگوں کو نماز پڑھواتے تھے, تھوڑا بہت درس اخلاق دیتے تھے, پھر رات کو مجلس کرواتے تھے ہر روز 2 مہینہ. تو شاگرد اپنے استاد سے فیض لیتے تھے اور کہتے ہیں کہ دوپہر کی نماز پڑھا کے میں گھر آتا تھا, گھر آنے کے بعد میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آرام کرتا تھا, یہ آرام بڑا ضروری تھا, بدن تھک جاتا تھا, پھر رات کو میں نے جا کے مجلس پڑھنی ہوتی تھی. حسن زادے کہتے ہیں میں گھر آیا, اب ظاہر ہے بچوں کا آپ کو پتا ہے شور, کہ بچوں نے اتنا شور گھر میں کیا کہ میں سو ہی نہیں پا رہا تھا. تو میں اٹھا اور حالانکہ حسن زادے عاملی کی نیچر جو لوگ جانتے ہیں بڑے نرم طبیعت کے آدمی ہیں, تو کہتے ہیں جب بچے کمرے میں آ رہے تھے شور کر رہے تھے, میں نے بچوں کو ڈانٹا کہ یہ کوئی شور کا وقت ہے, میں سو رہا ہوں, اور اتنا ڈانٹا کہ بچے روم سے نکل گئے, دوسرے روم میں جا کے بیٹھ گئے, خاموش ہو کے رونے لگے. اعتبار کہتا ہے پھر میں بستر پہ سو گیا لیکن مجھے نیند ہی نہیں آئی, اسی سوچ میں رہا کہ میں نے چھوٹے بچوں کو کیا کیا ہے, آزردہ کیا ہے, ان کے دل کو توڑا ہے. اب بچے کا کام ہے بچگانہ کام کرنا, اب بچے سے امید رکھو کہ بڑوں کی طرح رہے اور بڑوں کی طرح ایکٹ کرے, یہ خواہش ناعقلانہ ہے. کہتا مجھے نیند نہیں آئی, پھر میں اٹھا, میں دکان پر گیا, میں نے مٹھائی کا پورا باکس لیا, پھر گھر آیا, پھر بچوں کو مٹھائی دی, لیکن وہ جو بچے مجھ سے ناراض ہوئے تھے کہ مٹھائی پہ کہاں خوش ہونے والے تھے, کہہ رہے دل بڑا بے چین ہو گیا. اور حسن زادے عاملی کہتے 3-4 دن کے لیے میں نے اپنی خانوں میں خانہ کو بولا, بیوی کو بولا میں ذرا 3 دن ہو کر آتا ہوں کہیں سے. کہتے آمل سے نکلا تبریز گیا, تبریز میں رہتے تھے آغائے طباطبائی کے بھائی, آغائے حسین طباطبائی, آغائے حسن طباطبائی, وہ بھی بڑے صاحب کرامت تھے اور لیکن اتنے مشہور نہیں تھے. آغائے طباطبائی کی تفسیر المیزان لکھی ہے تو ان کو شہرت دی, وہ اتنے مشہور نہیں تھے, لیکن کہتے ہیں یا ان کے ہم پلہ تھے لیکن ان سے کم بھی نہیں تھے. کہتا میں گیا ان کے گھر کے دروازے پہ دستک دی, انہوں نے گھر کا دروازہ کھولا اور کہا کہ کہاں آپ اور کہاں یہاں, آمل کہاں, تبریز کہاں. تو قبلہ بس تھوڑا کام تھا, اگر زحمت نہ ہو, کہ گھر میں بلایا, سفرہ لگایا, چائے پی رہے تھے, کہا حسن زادے عاملی آغائے سید علی قاضی کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ہے. سید قاضی مرحوم ہو چکے ہیں لیکن ملتا ہے کچھ ان کے شاگرد جن کا تعلق ان کے ساتھ بڑا مضبوط تھا, اپنے دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے شاگردوں کے خواب میں آ کے ان کی اصلاح کیا کرتے تھے. بہت جلیل القدر عارف گزرے ہیں آغا قاضی. تو کہا کہ کیا کہا؟ کہا مجھے کہا وہ آپ سے بڑے ناراض تھے اور کہا کہ حسن زادے عاملی کو کہو اگر ایسے کام کرے گا تو امام زمانہ سے ملاقات کیسے کرے گا. فوراً آغا تبا تبا نے کہا حسن زادے عاملی ماجرا کیا ہے؟ کیونکہ قاضی نے بھی نہیں بتایا انہوں نے کیا کیا. کہا ماجرا وہی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں. یہاں تک آپ کا امام دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر رافت اور رحمت کتنی ہے. ایک بندہ کے نماز پڑھ لی, مجلسوں پہ چلا گیا, زیارتوں پہ چلا گیا, گھر میں بچوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے, بیوی کے ساتھ رفتار کیسی ہے, بھائی کے ساتھ رفتار کیسی ہے. چھٹے امام کا شاگرد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, جناب معلہ بن خمیس جو آخر میں شہید بھی ہوئے اور عاقبت بخیر بھی ہوئے, چھٹے امام کے پاس آئے. امام نے فرمایا کہ مؤمن کمو اللہ, اگر تجھے بتاؤں کہ ایک علی والے کا علی والے پہ حق کتنا ہے, آپ کے رائٹس ہیں ایک دوسرے پر. تو کہا کہ مولا مجھے بتائیں. امام نے کوئی سات حقوق بتائے سات. کہ مولا مجھے بتائیں. امام فرمایا نہیں, مجھے خوف ہے تجھے بتاؤں اور تم باتوں پہ عمل نہ کرو, مجھے خوف ہے تم میرے کلام کو ضائع نہ کر دو. اصرار کیا, بیٹھ گیا مولا کے قدموں پہ. مولا مجھے بتائیے, ایک شیعہ کا ایک اہل ولایت کا دوسرے اہل ولایت پہ حق کیا ہے؟ جب اس نے بہت اصرار کیا تو پھر امام نے بتانا شروع کیا. فرمایا پہلا حق ایک اہل ولایت کا دوسرے اہل ولایت پہ, ایک شیعہ کا دوسرے شیعہ پر, ایک ہمارے چاہنے والے کا دوسرے چاہنے والے پر, یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کر, جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو. تجھے پسند ہے کوئی تمہاری آبرو ریزی کرے؟ تجھے پسند ہے کوئی تمہاری عزت کو پامال کرے؟ پھر تم کسی اور کی عزت کو پامال کیوں کرتے ہو؟ تجھے پسند ہے کوئی تمہاری غیبت کرے؟ پھر تم کسی اور کی غیبت کو کیوں کرتے ہو؟ تجھے پسند ہے کوئی تمہارے ناموس کو دیکھے؟ پھر تم کسی اور کو کیوں دیکھتے ہو؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا, پیسہ اپنے لیے اچھا لگتا ہے کسی اور کے لیے بھی پسند کرو, اچھے کپڑے اپنے لیے اچھے لگتے ہیں کسی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو, جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ ہمارے شیعہ ہیں. امام رضا کے پاس کچھ شیعہ ملنے آئے, ابا سالت کہتے ہیں بڑے دور دراز کا, امام رضا کو کہو کہ آپ کے جد کے ماننے والے آپ کے شیعہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ابا سالت کے اندر گیا, امام رضا نے کہا میں نہیں ملنا چاہتا. دوبارہ آئے, نہیں ملنا چاہتا. کہتا یہ آتے رہے دو مہینہ مسلسل امام رضا سے ملنے کے لیے آئے. کہتے جب دو مہینے گزرے تو انہوں نے بلند بلند آواز میں کہا فرزند رسول علی ابن موسی رضا, کیوں ہمارا مذاق بنایا ہوا ہے؟ دشمن ہنس رہے ہیں ہمارے اوپر کہ تمہارا مولا تجھے اندر نہیں آنے دے رہا, ہمیں ہماری خطا تو بتاؤ, ہمیں ہماری غلطی تو بتائیں کہ ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں, آپ کا یہ رویہ مناسب نہیں ہے اپنے شیعوں کے ساتھ. ابا سلط اندر کے, مولا اب شور مچانا شروع کر دیا ہے. امام نے کہا اندر بلاؤ. اندر آئے, امام کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے ہوئے. کہا مولا دو مہینے سے آ رہے ہیں مسلسل اور آپ اپنے دروازے سے واپس کر رہے ہیں. فرزند رسول نے کہا کہ تم دو مہینے سے کہہ رہے ہو کہ میرے شیعہ ہو, میرے امیر المؤمنین کے شیعہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے ہیں, گناہ نہیں کرتے, مومن مومن کو پریشان نہیں کرتا, اس کے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, سمجھ گئے کہ ہم نے دعویٰ بہت بڑا کیا. کہ فرزند رسول لگتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے کوئی بہت بڑا دعویٰ کیا, کیونکہ ہم نے مقام شیعہ کو ابھی تک سمجھا نہیں ہے. بس ہم شیعہ نہیں آپ کے چاہنے والے ہیں. کہ اتنا کہنا تھا امام رضا اٹھے اور بغل گیر ہوئے کہ آ جاؤ میرے سینے سے لگو, کیونکہ اب جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو, پہلے جو کہہ رہے تھے سچ نہیں تھا. ہاں ہمارے چاہنے والے ہو لیکن فی الفور یہ نہیں کہا کرو کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں. بہت اچھے سے مولا نے ان سے برتاؤ کیا, کھلایا پلایا, اچھی خاصی دعوت کی اور یہ باہر رخصت ہو گئے. ابا سالت کو بولا, ابا سالت کتنی بار آئے تھے؟ کہ مولا 60 بار آئے تھے, 60 بار آئے تھے آپ کے دروازے پر, 60 بار سلام دے کر گئے تھے. امام نے کہا بس سالت جاؤ 60 مرتبہ میری طرف سے ان کو سلام کرو, کیونکہ اب صحیح کہہ رہے ہیں, یہ کون ہیں؟ میرے چاہنے والے ہیں. احواز سے مومن گیا امام کے پاس, چھٹے امام کے پاس. مولا میں بدبخ ہو گیا, کیا ہوا؟ مولا وقت کے حاکم نے میرے اوپر کوئی 50,000 درہم کا ٹیکس لگا دیا, میں غریب آدمی اتنا پیسہ کہاں سے دوں گا، مولا نہ دوں تو جیل ہو جائے، میرے بچے لٹ گئے، میں مر گیا. تو امام فرمائے ہم کیا کریں؟ کہ مولا سننے کو آیا ہے وہاں کا جو حاکم ہے وہ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ اگر سفارش کر دیں. تو امام نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے مومن بھائی کا دل خوش کرو، خدا تجھے خوش کرے گا. خط لکھ کے بھیجا، یہ لے کر گیا. رات کا وقت تھا، اس حاکم کے گھر گیا، دروازے پہ دستک دی، اس نے کھولا کہ جناب خط لایا ہوں. اس نے خط لکھا من جعفر ابن محمد، اپنے مومن بھائی کو خوش کرو، خدا تجھے خوش کرے گا. اس نے خط کو بوسا دیا، آنکھوں پہ رکھا، اس کا احترام کیا، اسے گھر میں بٹھایا، اپنے نوکروں کو کہا کہ فائل لے کر آؤ جہاں پہ مالیات اور ٹیکس لکھا ہوا ہے، اور اس کا نام نکالا کتنا ہے، 50,000 سے قریب. اس کے اوپر کہا میرے پاس نہیں ہے جناب، یہ ظلم ہے، اتنا پیسہ میں کہاں سے دوں؟ کہ گھبراؤ نہیں، میں اپنی جیب سے تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا. کہا اگلے سال کا ٹیکس بھی معاف، اس سے اگلے سال کا ٹیکس بھی معاف. اب ظاہر حاکم کے گھر میں تھا، بہت قیمتی قالیچہ تھا جس پہ بیٹھا تھا، کہ جب جاؤ تو یہ قالیچہ بھی لے کر جانا. ایک سواری کھڑی تھی بڑی خوبصورت، اپنے غلام کو کہا جب جائے تو یہ مرکب بھی اسے دے دینا. پھر اپنے جیب سے کچھ پیسے نکالے اسے دیے، کہ بس اتنا بتا خوش ہوئے کہ نہیں؟ کہا ہاں میں خوش ہو گیا. یہ مومن کہتا ایک سال گزرا، اس اگلا سال گزرا، دونوں سال اس نے مجھ سے ٹیکس معاف کیا. اس کے بعد مدینے گیا، چھٹے امام سے ملاقات ہوئی، تو امام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ مولا اس نے مجھے خوش کیا، یہ دیا وہ دیا. کہ جب دیکھا تو چھٹے امام کے چہرے پہ بھی خوشی کے آثار تھے. کہ مولا آپ بھی خوش ہوئے؟ کہ جب کوئی میرے شیعہ کو خوش کرتا ہے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے. یہ اسے خوشی نہیں دیتا بلکہ اپنے امام کو خوشی دیتا ہے. یہ تعلق تھا ایک شیعہ کا دوسرے شیعہ سے، یہ وہ رابطہ ولایت تھا. چہل بہ چاہتے تھے مومنین ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں، اور ان صفات کے ساتھ ایک دوسرے کو کیا کرے، جذب کریں. آج آپ کو کربلا اگر اپنی طرف کھینچتی ہے تو کچھ تو ہے نا کربلا میں. نور کو نور کھینچتا ہے، برائی کو برائی کھینچتی ہے، اچھائی کو اچھائی کھینچتی ہے. ایک مومن کسی شراب خانے کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا، یہ مسجد امام بارگاہ روضہ حسین کی طرف اٹریکٹ ہوگا. اس کو پتا چلے سبیل حسین ہے، یہ اس سبیل کی طرف جائے گا، یہ گناہ اور غلط چیزوں کی طرف نہیں جائے گا. تو حسین وہ مقناطیس نور ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کو اپنی طرف کھینچ کے پاک و پاکیزہ بنا دیتے ہیں. ہماری نیت بھی ہونی چاہیے. کربلا میں ایک پاک وجود ہے جس کا نام عباس علمدار ہے، جس نے پوری کائنات کو اپنی طرف کھینچا ہوا ہے. آج کربلا جاؤ، جیسے حسین کا روزہ چمک رہا ہے ویسے عباس کا روزہ چمک رہا ہے. دور سے کوئی دیکھے تو لگتا ہی نہیں ایک امام ہے غیر امام ہے. اور امام یہ کہیں کہ کربلا آؤ، میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت پہ جایا کرو، اتنا مقام. غازی عباس پہ پوری مجلس ہو سکتی، ان کے واقعات ان کے معجزات بہت ہیں، لیکن کیونکہ وقت اذان ہوتا ہے اور وقت کی کمی پڑ جاتی ہے. فرمایا کہ یہ قمر بنی ہاشم، لیکن سوچا کرو کہ خدا نے اتنی فضیلت عباس کو کیوں عطا کی. تین بھائی اور بھی تھے، لیکن کچھ امام زادے ہیں جن کے فضائل بہت ہیں، بی بی معصومہ قم، عبدالعزیز حسنی، امام زادے محمد اور حضرت عباس علمدار. کا جب کربلا دیکھتے ہیں تو واقعا آپ مکے کے بعد بہت کم سنتے ہیں کہ حضرت عباس نے کوئی زیادہ کلام کیا. ایک وجود جو نور و علم سے بھرا ہوا ہے. ایک خطبہ جو لوگ اکثر سناتے ہیں وہ ایام حج کا خطبہ، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حضرت عباس سے کوئی لمبی چوڑی عبارتیں کلام نہیں ملتا. اب وجود عباس ہے، کیا عباس نور نہیں؟ نور ہے، لیکن عباس قمر ہے، حسین شمس ہے. جب سورج کے سامنے عباس کھڑے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت عباس کیا رہیں؟ خاموش رہیں. کہتے جب سارے شہید ہو گئے نا تو امام حسین نے بیبیوں کے اور بچوں کے خیموں کو وہاں سے اکھاڑ کر حضرت عباس کے خیمے کے ساتھ لگایا تھا. ترتیب ہی بدل دیا تھا. اکبر شہید ہو گئے, قاسم شہید ہو گئے. کہتے امام حسین نے خیموں کو اکھاڑ کے پھر جگہ بدلی, کہاں لگائے خیمے؟ حضرت عباس کے ساتھ, تاکہ بیبیوں کو تسلی رہے کہ عباس ابھی زندہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو بچے حوصلہ ہار دیں. فضیلت دیکھو عباس. فرمایا دو محرم کو شمر نے حکم دیا کہ خیموں کو ہٹا دیا جائے. عباس سپہ سالار لشکر ابو عبداللہ, جیسے کہا خیموں کو ہٹا دو ورنہ ہم جنگ شروع کر دیں گے. پھر میں سننا تھا اس سے ایک اور خط بھی لکھا تھا اس نے حضرت عباس کو, جس پہ حضرت عباس بہت غیظ و غضب میں تھے. اس بدبخت نے وہ چاہ رہا تھا کہ عباس حسین کو چھوڑ کے اس کے پاس چلے جائیں. ایک تو یہ, دوسرا کا خیموں کو ہٹا لو. فرماتے غازی عباس نے تلوار نکالی, بڑے غیظ و غضب میں ایک لائن کھینچی, کہے کسی میں جرت تو عباس کے ہوتے ہوئے اس لائن کو پار کر کے دکھائے. یہ بھی زینب کہتی ہے میں خیمے میں بیٹھی تھی اور سن رہی تھی یہ شور شرابہ ہو رہا ہے, اتنے میں امام حسین میرے خیمے میں آئے اور میں نے محسوس کیا کہ مولا کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں. فرمایا ماں جائے بھائی بہن تجھ پہ قربان ہو, شریکت الحسین ہے نا, کیا مسئلہ ہے؟ کہ زینب تو نے سنا نہیں عباس نے خط کھینچ دی ہے اور دشمن کو للکارا ہے, اے کسی میں ضرورت کیا آگے آئے. کہ بھیا پھر صحیح تو کیا ہے, عباس کے ہوتے ہوئے کس میں ضرورت کہ ہمارے خیموں تک آئے؟ پر میں ہاں بہن زینب میں جانتا ہوں, لیکن میں حسین نہیں چاہتا کہ ابھی جنگ ہو, ابھی میں ماحول کو خراب کرنا نہیں چاہتا. تو بی بی زینب نے کہا کہ حسین اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, عباس نے آج تک آپ کو نہ کہا, جا کر کہہ دیں, اب جو آپ کہیں گے وہ عباس کرے گا. کہ زینب کہوں تو صحیح لیکن تجھے یاد ہے حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے, میرے عباس کو بڑا جلال تھا, تلوار نکالنا چاہتا تھا, میں نے ہاتھوں کو روک دیا کہ عباس یہاں جنگ نہیں لڑیں گے کربلا. زینب جب اس نے دربار میں بلا کر بیعت کا تقاضا کیا, میرے عباس کو اتنا جلال تھا تلوار نکالی, میں نے پھر روکا عباس یہاں نہیں کربلا. کہ زینب جب ہور نے راستہ روکا تھا عباس نے تلوار نیام سے نکالی, میں نے پھر کہا عباس یہاں نہیں کربلا. کہ زینب اب کیا کہوں عباس کو, کربلا بھی آ گئی, کہیں میرے شیر کا دل ٹوٹ نہ جائے. شریکت الحسین نے کہا حسین آپ مت گھبرائیے, میں عباس سے اپنے حساب سے بات کرتی ہوں. اما فضا میرے بھائی کو بلاؤ. یہ فضا کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی عباس پہ غیظ و غضب کے حالات طاری تھے, آستینوں کو پلٹا ہوا تھا, ماتھے پہ پسینہ تھا, خونوں پہ آنکھوں میں خون جمع تھا. دور سے آواز دی قمر بنی ہاشم, جیسے آواز کو سنا سمجھ گئے کہ خیمے میں بی بی بلا رہی ہیں. کہتی معاملہ اکبر کے حوالے کیا, خود آئے خیام کی طرف, کہا جی محفظ کا آقا زادی بلا رہی ہیں. کہ جی اتنا سننا تھا, تھوڑی دیر کھڑے ہوئے, ماتھے سے پسینے کو پوچا, آستینوں کو سیدھا کیا, تلوار کو نیام میں ڈالا اور خیمے کے سامنے ایسے کھڑے ہوئے جیسے ایک بچہ ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. جی آقا زادی عباس خیمے میں آؤ. کہتی ہے خیمے میں گئے, زانو ادب لگا کے بیٹھے. جی آقا زادی عباس خط کھینچی ہے. جی بی بی ہمارے ہوتے ہوئے کس میں ضرورت کہ آپ کے خیموں تک آئے؟ عباس تیری بہادری پہ کوئی شک نہیں. عباس اگر برا نہ مانو, حسین یہ چاہتے ہیں کہ ہم خیمے ہٹا دیں, ابھی جنگ نہ کریں, لیکن عباس جانتی ہوں تیرا بھی اپنا غرور ہے, تو نے بھی دشمن کو للکارا ہے, تو نے خط کھینچی ہے, لہذا تم خیمے میں بیٹھے رہو, میں اکبر کو کہتی ہوں خط مٹا دے, میں قاسم کو بھیج دیتی ہوں اور جوانان بنو ہاشم کو بھیج دیتی ہوں تاکہ تجھے دشمن کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے, کوئی شرمندگی بھی نہ اٹھانی پڑے کہ تم نے للکارا ہے. کہتے اتنا سننا تھا, اسی ادب سے کھڑے ہوئے اور کہا آقا زادی عباس ہوتا کون ہے, اگر میرے حسین نے کہا ہے اپنے ہاتھوں سے خط مٹاؤں گا. جو فنا فی الامام ہو جائے, اسی ادب کا نام عباس ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں, سلام کریں, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی لعب صحاب. میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کر دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے, بازوں کو چوم کر کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئے, امید زینب کا نام ہے عباس. خیمے میں آئے فرمایا مولا مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی. مختصر کروں گا, فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے, سر جھکایا مولا اب کوئی لشکر نہ رہا, عباس زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے, اگر زینب اجازت دے تو میں حسین بھی نہیں روکوں گا. سیدھا بی بی زینب کے خیمے میں گئے, زانو ادب لگا کر بیٹھے. بی بی نے فرمایا عباس میں سمجھ گئی کیوں آئے ہو, میں زینب تجھے روکوں گی نہیں, لیکن کچھ باتیں میری سنتا جا. جی میری آقا زادی, عباس شہر کوفہ تھا, حکومت بابا علی کی تھی, رات کا وقت تھا, شہر کے باہر قافلہ رکا. بابا نے فرمایا حسن اور رات ہونے دو, دکانوں کو بند ہونے دو, لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو, پھر زینب کے قافلے کو لانا. عباس آدھی رات ہوئی, بابا خود میرے استقبال کے لیے آئے, میرے اونٹ کی مار کو تھاما. چند قدم سواری شہر میں چلی تھی, بابا نے سواریوں کو روکا, فرمایا زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹانا. عباس میں نے پردہ ہٹایا, مجھے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے. میں پریشان, بابا بازار مجھے کیوں دکھا رہے ہو. سواری تھوڑی آگے بڑھی, پھر کا زینب ذرا پردہ ہٹانا, یہ کوفے کے بازار ہے.
عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، تیسری بار سواری کو روکا، زینب ذرا پردہ ہٹانا، یہ کوفے کا چوک ہے، عباس مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا بابا بازار دکھانے حسن کو دکھائیے، چوک دکھانے حسین کو دکھائیے، بابا بیٹیاں اور بازار۔ عباس بابا نے میری سواری کو بٹھایا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کبھی میری کلائیوں کا بوسا لیتے تھے، کبھی میرے سر کا بوسا لیتے تھے، کہنے لگے زینب یہی بازار ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا بابا امام علم غیب جانتے ہو، بابا مجھے نہیں پتا، ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے، بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، میرے ہاتھوں میں رسیاں۔ بابا نے کہا زینب اس وقت حسن نہ رہیں گے، اس وقت حسین نہ رہیں گے۔ اب سننا زینب نے کیسے خدا کا حافظ کیا، عباس کھڑے ہو جا، دونوں باہوں کو عباس کے گلے میں ڈال، کہا خدا حافظ عباس۔ اب میں زینب سمجھ گئے، میرے ہاتھوں میں رسیاں، بدلے کا وقت قریب۔ امام زمانہ فرماتے ہیں 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گرے جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ وہ روایت سنی ہوئی ہے کسی زاکر کو، کہتے ہیں زاکر تجھے نہیں پتا میں گھوڑے سے زمین پہ کیسے آیا۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہو، کہ زینب عباس کی طرح زمین پہ آئے، عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے، زینب کے تو بازو سلامت تھے۔ بس آخری جملہ زحمت تمام، جواب میں نہیں دوں گا، امام زمانہ دیتے ہیں، فرماتے میرا سلام ہو میری ان پتھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا تھا۔ زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے، ماتم حسین۔